الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور وہ پڑوسی جو کہ رشتہ دار بھی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، اور دوسرا فرمایا کہ وہ پڑوسی جو پہلو میں رہتا ہوں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور جو مسافر ہو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہو اور آ کر ٹھہر جائے یا کوئی مدد مانگے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ حسن معاشرت کی تعلیم ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے. اسی لیے ایک روایت میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہو، اس کا صرف ایک حق ہے، یہ ایک حق والا پڑوسی ہے، یعنی صرف پڑوس کا حق رکھتا ہے. دوسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان ہو، اس کے دو حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا اور ایک مسلمان ہونے کا کہ مسلمان بھی ہے. اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں، کہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس سے کوئی رشتہ داری بھی نکلتی ہو. والجار ذی القربا جو قرآن کریم میں فرمایا گیا. تو یہ تین قسم کے، ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہو یعنی غیر مسلم پڑوسی، دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوں یعنی مسلمان پڑوسی، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہوں، وہ مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، رشتہ داری بھی ہو اس سے. لہذا چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کے ساتھ ان کی جو مرتبہ ہے اس کے مطابق سلوک کرو، جو جس مرتبے کا آدمی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ رکھو، اور کوئی بڑے مرتبے کا آدمی ہے اس کے ساتھ زیادہ خصوصی برتاؤ رکھو، یہ مراد ہے. لہذا اس لحاظ سے جو مسلمان پڑوسی ہے اس کے بہت زیادہ حق ہے، بہت زیادہ اس کے احترام کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ عام طور سے جو ہمارے معاشرے میں پڑوسی ہوتے ہیں وہ دو حق تو رکھتے ہی ہیں، ایک پڑوس کا اور ایک مسلمان ہونے کا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو. تو دو حق تو تمام پڑوسیوں کے تقریباً ہوتے ہیں آج کل کے معاشرے میں، کہ مسلمان بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ خیال رکھا جاتا، جتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اتنی ہی تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب پڑوس میں شادی ہو رہی ہو، تو وہ جو گانے بجانے شروع ہوتے ہیں اور ڈھول باجے رات کے دو دو تین تین بجے، تو وہ پڑوس والے سو نہیں سکتے. سچی بات یہ ہے کہ پڑوس والے سو نہیں سکتے. چھوٹے بچے ہیں، وہ بیچارے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا، کیا حادثہ ہو گیا. یہ آج کل کے مسلمان پڑوسیوں کا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. پھر شکایت یہ ہے کہ ہمارا کوئی کاروبار چلتا نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. سب سے پہلے یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے کتنے حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہے، کہاں کہاں ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. پھر آ کے تعویذ لینا، تعویذ لینے سے کیا ہوگا؟ یہ جو تعویذ گنڈوں کا کام آج کل عروج پر ہے، اس کی میں ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی چھوٹے بڑے ظاہری بات نہیں، تمام گناہوں سے بچے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، اس کو کہتے ہیں تقوی. تو جو شخص اس کو اختیار کر لے، تقوی کو، ظاہری باطنی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے 24 گھنٹے میں اور ہو جائے تو توبہ کر لے، تو فرمایا ایسے شخص کو کہ تمام کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اب چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں سے بچنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہاں تعویذ گنڈے لے لینا بہت آسان ہے. تو تقوی کے راستے سے اپنے کام آسان کروانا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تعویذ گنڈے یہ اس میں کیا ہے، کسی عامل کے پاس جائے تعویذ لے لیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے. یہی وجہ ہے کہ عملیات کا کام آج کل عروج پر ہے عاملوں کا، اور کچھ نہیں ہوگا اس سے، ہوگا ہونا کچھ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہ کر کے عذاب کا ٹرک آ گیا گناہ کرنے سے، توبہ نہیں کر رہے، اور تعویذ گنڈا وغیرہ کرنے سے، چلو بھائی قرآن کی آیتیں ہی ہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا؟ جب ایک آدمی توبہ ہی نہیں کر رہا، اس نے گناہ کا ٹرک، عذاب کا ٹرک منگوا لیا، اور ایک طرف تعویذ سے رحمت کا ٹرک آ گیا، یہ فرض کر لیجئے، دونوں ایک دوسرے کو سائڈ نہیں دے رہا ہے، کام کیسے بنے گا؟ یہ بات دماغ میں نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہونا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. عاملوں کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آدمی توبہ نہیں کر رہا گناہ سے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے گھر میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں جاندار کی، جانوروں کی، اس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس کے گھر میں گانے بجتے ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے دیوروں اور بھابھیوں میں، تو گھر میں کیا رحمتیں برسیں گی؟ پھر سوچنے کی بات ہے، گھر میں کیا رحمت برسے گی ان حالات میں؟ اور پڑوسیوں کو ستا رکھا ہے، کیچڑ کھڑی کر دی، پانی کھڑا ہوا ہے اس کو صاف نہیں کیا، وہ آنے جانے والے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یا شادی ہو رہی ہے تو گانا بجانا ایسا کہ بچے بھی نہیں سو سکتے. اور آج کل تو ٹینٹ ایسا لگایا جاتا ہے، آدمی گلی میں داخل ہوا، سامنے ٹینٹ، لیجئے بھائی اب لمبا راستہ طے کر کے جائیے. جو شادیاں سنت کے مطابق ہوں، میں سمجھتا ہوں شاید ٹینٹ لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. چند آدمی آ گئے، انہوں نے ولیمہ کھا لیا، کہاں ٹینٹ لگانے کی ضرورت. آئیے کہ ہماری ناک کٹے گی، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں، وہ رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا. میں نے کل ہی عرض کیا ساتھیوں سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ نے ان کو مال بھی خوب دیا تھا، مالدار ترین صحابہ میں ان کا شمار ہے، یہ بھی نہیں کہ غریب تھے. اور دوسرے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں. دونوں نے نکاح کیا، شادی کی اور دونوں کے نکاح کی خبر حضور کو نہیں تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گویا نہ تو انہوں نے حضور کو بلایا تھا اپنے نکاح میں, نہ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح پڑھوایا تھا, اور نہ ہی مسجد میں ان کا نکاح ہوا تھا. یہ تینوں باتیں نہیں تھیں. اس سے معلوم ہوا مسجد میں نکاح باعث برکت ہے. ٹھیک ہے, علماء فقہاء نے بھی استحباب لکھا ہے کہ جمعے کے دن اور عصر کے بعد کا وقت مستحب ہے نکاح کے لیے, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نکاح ہوتا ہی نہیں اگر گھر میں ہو جائے تو. اور دوسری بات یہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ انہوں نے بلایا نہ حضور کو خبر ہوئی. یہ تو تکلفات ہمارے ہاں ہیں, ہم نے قائم کیے ہوئے, اور جتنا ہم کریں گے ان تکلفات کو قائم کریں گے اتنا ہی ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے. رسم و رواج, فلاں کو بلانا ہے, فلاں کہے گا مجھے کیوں نہیں بلایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر خوشبو کا وہ اثر دیکھا, وہ خوشبو کا دھبا دیکھا جو عورتیں لگاتی تھیں اس زمانے میں, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جابر تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں شادی کر لی. اس طرح آپ کو پتہ چلا اور آپ نے برا منایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا تھا, نکاح بھی مجھ سے نہیں پڑھوایا, کوئی بات نہیں کی. یہ سب تکلفات ہمارے ہیں, یاد رکھیے گا. بہرحال بات تو آج یہ عرض کرنی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہماری معاشرت کا بہت بڑا باب ہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے رہے, مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے رہے بتاتے رہے, یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب شاید کسی بھی وقت یہ حکم نازل ہو جائے گا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق مقرر کر دیا گیا ہے, ترکے میں پڑوسیوں کا حق مقرر نہ کر دیا جائے. مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اب ایسا ہو جائے گا, اتنے حقوق کی تاکید کی. وہ تو حقوق ایک طرف, یہاں تو ڈھول باجے ایسے چلتے ہیں کہ بس پڑوسی کا ناک میں دم ہو جاتا ہے. وہ نہ وہ سو سکتا ہے نہ بچے سو سکتے ہیں نہ پڑھ لکھ سکتا ہے, اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہو پڑھنا ہو وہ پڑھ نہیں سکتا. اور پڑوسیوں کا ہی کیا ہے, آج کل تو مسجد والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اہل بدعت کو چھوڑیے, اپنے اہل حق کی مساجد کو دیکھ لیجئے, اذان کے اسپیکر ایسے کھولے جاتے ہیں بیانات کے وقت, اور خطبے کا سننا واجب ہے. اب یہ یہ خطبے کے وقت اذان کے اسپیکر کھولے, جس کے کان میں جا رہی ہے اور وہ خطبہ نہیں سن رہا توجہ سے, سب گناہگار ہو رہے ہیں, اور سب کے گناہ ان انتظامیہ والوں پر ہیں. کیوں انہوں نے کھولا اس کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں اہل بدعت کو تو ایک طرف رکھیے, اہل حق کی مساجد دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے, کہ ان کے یہاں بھی پڑوسی سکون سے نہیں رہ سکتے. اس مسجد کے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ سکون سے نہیں رہ سکتا, کبھی اس کے بچے اٹھیں گے تنگ کریں گے, کبھی وہ اس کو مطالعے کی تکلیف ہوگی, کبھی کچھ. یہ پڑوس کا حق ہوتا ہے, اس کو پڑوس کا حق کہتے ہیں. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوس تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو, تکلیف نہ پہنچاتا ہو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے, بہت پیارے نواسے. ان کے اوپر ایک یہودی رہا کرتا تھا, ان کا گھر نیچے تھا, یہودی کا گھر اوپر تھا. وہ یہودی کے گھر کی چھت میں سوراخ ہوا, اس جگہ جہاں اس نے بیت الخلاء بنا رکھا تھا وہاں سوراخ ہوا, اور وہ آ کر گرتا تھا, پانی, اس کی نجاست اور بدبو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, نور سے بھرا ہوا گھرانہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے نواسے, اور یہودی پڑوسی جو اوپر رہتا ہے مسلمان بھی نہیں, اور ساری اس کی غلاظت وہ نیچے آ کے گرتی تھی. ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا, حضرت حسن نے نہیں بتایا, برداشت کرتے رہے. ایک دن اس کی بیوی آئی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی کسی کام سے. اس نے جو آ کر دیکھا کہ ایسی بدبو ہے, تعفن ہے کہ بیٹھنا ٹھہرنا مشکل ہو رہا ہے. اور جب اس نے غور سے دیکھا تو پتا چلا یہ تو ہمارے ہی گھر سے آ رہا ہے, ساری غلاظت ہمارے یہاں سے آ رہی ہے. وہ گھبرائی ہوئی واپس ہوئی, جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ ارے جا کے حضرت سے معذرت کرو, یہ ہماری وجہ سے نہ جانے کتنے دن سے تکلیف میں ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں. وہ یہودی, اس کی طبیعت میں سلامتی تھی, آج کل تو کیچڑ کھڑی کر دی سامنے, بالکل نجاست ہے, کیچڑ ہے, اس پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے, کہنے کو مسلمان. گانے بجانے ڈھول باجے بجا دیے, پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے, کہنے کو مسلمان ہے. وہ اس کی طبیعت میں سلامتی تھی. وہ آیا, معافی مانگی, حضرت مجھے معاف فرمائیے, مجھے میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں, بتا دیا ہوتا. فرمایا نہیں, میرے نانا نے مجھے نصیحت فرمائی تھی, بیٹا پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچانا, پڑوسیوں کا ادب کرنا, لہذا یہ تمہارے ادب کے خلاف تھا کہ میں تمہیں بتاتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے. اس نے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے, اور ہاتھ پکڑ کر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. ایک حسن سلوک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے برداشت کرتے رہے. یہی ایسا ہی واقعہ بعینی, ایسا ہی واقعہ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کا, بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے. ان کے اوپر بھی ایک مجوسی رہتا تھا, یہاں یہودی تھا ادھر مجوسی, اس کا بھی چھت میں سوراخ ہوا. یہ نیچے گھر تھا حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کا, اس کا اوپر گھر تھا بیت الخلاء میں, اس کے نیچے جو حصہ تھا چھت میں سوراخ ہوا, ان کے کمرے میں نجاست آتی تھی, لہذا یہ رات کو برتن رکھا کرتے تھے, دن میں اور رات میں برتن رکھا رہتا تھا. وہ جب بھر جاتا تھا تو رات کے وقت چپکے سے اس کو پھینک کر آتے تھے, اور کبھی نہیں بتایا کہ تمہاری وجہ سے یہ مشکل ہو رہی ہے, نجاست گر رہی ہے اوپر سے مستقل. اور جب بیمار ہوئے, مرض الوفات میں مبتلا ہوئے, تب اس کو بلایا کہ بھائی بات سنو, دیکھو یہ بات ہے, یہ ایک عرصے تک تو میں برداشت کرتا رہا اور میں پھینکتے رہا جا کے, مگر بات یہ ہے اب میری اولاد ہے, اب میں مر جاؤں گا, میری اولاد ہے, مجھے امید نہیں, ہو سکتا یہ تم سے شکایت کرے, لہذا اس کو درست کر لو, اب میرا آخری وقت معلوم ہوتا ہے, اس لیے میں نے تمہیں بلا کر یہ بات کہہ دی, ورنہ اگر یہ میں مرض الوفات میں نہ ہوتا, میں مریض نہ ہوتا, میں برداشت کرتا رہتا, تمہیں مت بتاتا. اس نے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے, اور اس نے بھی اسلام کو قبول کیا. اور یہاں تو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ہے اسلام, ان کے یہ اعمال ہیں, یہ سوچنا چاہیے کہ کس راستے پر ہم جا رہے ہیں, کس راستے کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. نماز پڑھنے والا ہو, کوئی روزہ رکھنے والا ہو, ذکر کی پابندی کرتا ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ تکلیف پہنچاتی ہے, ویسے ساری نماز وغیرہ سب کا اہتمام ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے. تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کس راستے پر ہم جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. صحابہ نے گھبرا کے پوچھا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے, اس کا پڑوسی فاقے سے ہو, وہ خوب پیٹ بھر کر کھا رہا ہو کھانا, فرمایا اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی جیسے مفسر نے اور متکلم امت نے ان کا ذکر کیا ہے. جو بہت بڑی تفسیر شمار ہوتی ہے اس میں ان کا ذکر ہے, ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ یہ حج کو گئے, اور جب وقوف عرفہ ہو گیا جو حج کا رکن اعظم ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی اگر سوتے ہوئے بھی عرفات سے گزر جائے اس کا حج ہو جائے گا. بس اصل تو رکن اعظم یہی ہے, وقوف عرفہ. جب وقوف عرفہ ہو گیا تو عرفات سے حاجی واپس لوٹنے لگے حج سے فارغ ہو کر. تو رات زیادہ ہو گئی تھی, یہ وہیں رک گئے عرفات میں ہی. تو رات کے وقت ان کو ایک آواز آئی کہ اس مرتبہ جتنے بھی حاجی حج کے لیے آئے تھے ان میں سب سے زیادہ حج جس کا قبول ہوا ہے وہ احمد ابن اشقاق کا ہے رحمت اللہ علیہ کا. انہوں نے پوچھا وہ کون ہے احمد ابن اشقاق, تو جواب ملا کہ وہ بغداد میں دمشق میں ایک محلے میں رہتا ہے اور موچی کا کام کرتا ہے, اس کا سب سے زیادہ حج قبول ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ حج پہ آیا بھی نہیں تھا. اب یہ حیرت کی بات, حج پہ بھی نہیں آیا اور سب سے زیادہ حج اسی کا قبول ہوا ہے, سب سے بڑا حج اسی کا قبول ہوا. خیر پہنچے وہاں, کسی نہ کسی طرح پہنچے, حالانکہ خود مصر کے رہنے والے تھے. بہت طویل سفر طے کر کے دمشق پہنچے اور اس موچی کو تلاش کیا. اس تک پہنچے, وہ موچی ان سے مل کے بڑا خوش ہوا, ان کا اکرام کیا. انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا اس دفعہ حج پر گئے تھے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو نہیں گیا تھا. اور آہ کھینچ کے کہا اس نے کہ میں تو 40 سال سے کوشش میں ہوں کہ حج پہ چلا جاؤں, مگر میں تو غریب آدمی ہوں, موچی کا کام ہے, اور اس دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں نے بہت محنت کر کے تھوڑے 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 پیسے جمع کیے. ایک عرصے سے 40 سال سے میں جمع کر رہا تھا, اب جمع ہو گئے تھے کہ اس دوران میں نے, اور میرا اس سال جانے کا پکا ارادہ تھا, تو میں نے اپنے بچے کو کسی کام سے پڑوس میں بھیجا. وہ بچہ روتے ہوئے واپس آیا. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہاں پڑوس, آپ نے پڑوس میں بھیجا تھا, وہاں تو گوشت کھایا جا رہا ہے, میں نے ایک بوٹی مانگ لی تھی, انہوں نے نہیں دی, اور ہمیں تو ملتی نہیں بوٹیاں کھائے گوشت کھانے کو, لہذا میں اس لیے رو رہا ہوں. تو اس موچی نے کہا, احمد ابن اشقاق نے, کہ میری زبان سے یہ, میں نے زور سے غصے میں آ کے یوں کہہ دیا, کیسے پڑوسی ہیں کہ اگر خود تو گوشت کھا رہے ہیں, بچے نے گوشت مانگ لیا تو اس کو انکار کر دیا, دیا ہی نہیں. وہ اس نے پڑوسی نے آواز سنی اور وہ آیا اور اس سے آ کر کہا احمد ابن اشقاق سے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو 5 دن سے پھاپا تھا, ایک جگہ مجھے مرا ہوا بکرا ملا, میں وہ لایا تھا اٹھا کر, یہ اس کا گوشت تھا, اور تمہارا بچہ مانگنے آ گیا, اب میں اس کو بتاؤں یہ مردار کا گوشت کیسے دوں, ہمارے لیے تو حلال ہے کیونکہ کیفیت ہمارا حال یہ ہے 5 دن سے پھاپا ہے گھر میں, تو مردار جائز ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں نے تمہارے بچے کو نہیں دیا. بس یہ سوچ کر احمد ابن اشقاق نے کہا, میں تو سوچ کر یہ دیکھا اس کو, تو وہ تو سوکھ کر وہ دبلا ہو چکا تھا وہ پڑوسی, اور فرماتے ہیں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, سوچتا رہا کہ ایک طرف حج کا فریضہ ہے, جمع کیے ہوئے پیسے ہیں, ایک طرف یہ پڑوسی ہے, تو میں نے صبح اٹھ کر وہ سارے پیسے اپنے پڑوسی کو دے دیے کہ بھائی تم یہ لو, تم اس سے کچھ کام کاج کر لو, اپنی ضرورت پوری کر لو. یہ ہے ایک پڑوسی کا اکرام, اور حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا گویا اللہ تعالی کی طرف سے کہ حج پر آئے بغیر احمد ابن اشقاق کا سب سے زیادہ حج اسی کا قبول ہوا ہے. دمشق میں رہ, اور معمولی آدمی دمشق میں رہنے والا ایک موچی, کون کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے ہمیں کیا معلوم. یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک. ہماری تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہے. محمد ابن میمون ابو حمزہ رحمت اللہ علیہ سن 168 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے بزرگ آدمی تھے. خطیب بغدادی نے ان کا واقعہ لکھا ہے تاریخ بغداد میں کہ ان کا لقب محمد ابن میمون السکری. السکری سکر کہتے ہیں نشے کو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی, اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. یہاں پر بھی سکرات کا لفظ ہے. موت کے وقت جو ایک آدمی پہ بے خودی سی تاری ہوتی ہے, نشہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نشے میں ہو, موت کا نشہ. فرمایا اس سے میری حفاظت, اس وقت میرے ایمان کی حفاظت فرمائیے, میری مدد فرمائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو ان کو السکری کہا جاتا تھا, محمد ابن میمون السکری. اور سکری اس زمانے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نشہ آور ادویہ وغیرہ اور چیزیں فروخت کرتا ہو, اس کو سکری کہا جاتا تھا. تو یہ نشہ آور چیزیں فروخت نہیں کرتے تھے, ظاہر ہے ان چیزوں کا کاروبار تو جائز بھی نہیں ہے, تو یہ ایسا کام نہیں تھا ان کا. مگر ان کو سکری اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ان کی باتیں بڑی میٹھی ہوتی تھی, بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لہجے میں ایسی مٹھاس دی تھی کہ سامنے والا آدمی متاثر ہو جاتا تھا اور اس کو ایک قسم کا نشہ اور ایک قسم کا مزہ محسوس ہوتا تھا ان سے باتیں کر کے. تو ان کا نام ہی محمد ابن میمون السکری پڑ گیا. اور بعض لوگ ان کو ابو حمزہ بھی کہتے تھے, یہ ان کی کنیت تھی. تو ان کے پڑوسی ان سے اس قدر خوش تھے, پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنے والے تھے, تو پڑوسی ان کے بہت خوش تھے. ایک پڑوسی نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا, تو خریدار نے قیمت پوچھی, بھائی کتنے کا مکان ہے تمہارا؟ اس نے کہا 2000 تو مکان کی قیمت ہے, 2000 درہم میرے مکان کی قیمت ہے, اور 2000 قیمت ہے ابو حمزہ محمد ابن میمون سکری کے پڑوس کی. خریدار کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی, 2000 گھر کی قیمت ہے اور وہ معروف بھی تھی اس وقت, اتنی قیمت تھی, اور 2000 مزید, اور وہ ابو حمزہ کے پڑوس کی. یہاں تمہیں پتہ نہیں ہے, جب تم خریدو گے مکان خرید کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا یہ کیسا پڑوسی ہے, کتنا تمہیں فائدہ پہنچے گا اس سے. خیر یہ جملہ محمد ابن میمون السکری کو پہنچ گیا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ مکان بیچنا چاہتے ہیں. تو محمد ابن میمون السکری نے 4000 دینار ان کو بھجوا دیے کہ بھائی یہ رکھو, 4000 جو تم مانگ رہے تھے اس سے, خریدار سے, یہ رکھو اور مکان مت بیچو. اتنے بڑے آدمی تھے یہ, تو پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے. لہذا یہ اس آیت میں اسی کی تعلیم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. تو یہ پڑوسی جس جیسے مرتبے کا ہو, جیسے میں نے عرض کیا, ایک وہ پڑوسی ہے جو کافر ہو, غیر مسلم ہو, اس کا ایک حق ہے پڑوس کا. مسلمان پڑوسی, اس کے دو حق ہیں, ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا پڑوسی ہونے کا. اور ایک تین حق رکھنے والا پڑوسی, یعنی مسلمان بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو, اس کے تین حق ہو گئے. لہذا جو جس مرتبے کا پڑوسی ہے اس کے مطابق اس سے برتاؤ اور سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے خوش کر دیں, اور مرنے سے پہلے اور جو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس سے نہ مکان والے محفوظ ہیں نہ مسجدوں والے. ان میں بھی بے احتیاطی ہے, ان کے پڑوسی بھی خوش نہیں رہتے, مسجد کے پڑوسی بھی کہ نہ بابا مسجد کا پڑوس ہے, ہم نہیں لیں گے, ہم گھر نہیں خریدیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی آوازیں آئیں گی, کوئی بیان ہو رہا ہو مسجد میں, کوئی محفل ہو رہی ہو, درود پڑھا جا رہا ہو, تو سارے وہ باہر کے اسپیکر کو, بابا ہم نہیں خرید سکتے یہ مکان, یہ ہم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے لوگوں سے. آپ بتائیں یہ ہماری دین کی تعلیمات یہ ہیں؟ لہذا جو یہ ہم سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ہمارے پڑوسیوں کو, جس کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں, روزے, ہماری تلاوت برباد ہو رہی ہے, ہماری تسبیحات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.